کل کے مجلس میں ہم نے اخلاص کے بارے میں گفتگو کی کہ ہر کام میں اخلاص ضروری ہے. ساری عبادت کا دار مدار آدمی کے اخلاص پر ہے. اخلاص اگر ہے تو وہ عبادت عند اللہ قبول ہوگی, اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. اس اخلاص کے فائدے بہت ہیں. اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مباح کام کو خالص نیت سے کرو تو وہ بھی عبادت بن جائے گا. مباح کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی کام اگر آپ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے کام کو شریعت میں مباح کہتے ہیں. اگر آپ کر لیں بہت اچھی بات ہے, تو جیسے خوشبو لگانا, اگر کسی نے عطر نہیں لگایا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر لگا لیا بہت اچھی بات ہے, مسنون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطر کو پسند فرمایا کرتے تھے. عطر جو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. اردو میں, عربی میں عطر کہتے ہیں, گجراتی میں عطر کہتے ہیں. عطر لگا لیا, گجراتی لوگ ہیں نہیں, وہ اچھے الفاظ کو بھی ذرا عطر کر دیتے ہیں, حالانکہ صحیح لفظ کیا ہے؟ عطر ہے. اور اسی سے عربی میں تعطر آتا ہے. تعطر کا معنی عطر مالش کرنا, عطر لگانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعطر بہت پسند تھا. اب ہمیشہ خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں. یہ مباح ہے. تو لکھا ہے کہ ایک مباح کام اگر اچھی نیت سے آپ نے کیا تو اس میں آپ کو بہت ثواب ملے گا. خوشبو لگانا ایک مباح کام ہے, اگر اس کو سنت سمجھ کر لگانا, یا مسجد میں جانے کی غرض سے لگانا, یا لوگوں کو اذیٰ اور آسانی سے بچانے کے لیے, یا ملائکہ کو تکلیف سے بچانے کے لیے خوشبو لگائے, اجر کا مستحق ہوگا. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے, اور اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میرے کپڑے میں شاید گرمی کی وجہ سے پسینے کی بو آ جائے, اور میرے قریب میں کوئی آدمی کھڑا ہے اس کو تکلیف ہوگی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے عطر لگانا چاہیے تاکہ میرے پڑوس میں جو آدمی ہے اس کو تکلیف نہ. فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں کسی قسم کی بدبو سے بھی. اسی لیے پیاز کھا کر, بیڑی پی کر مسجد میں آنے کو بہت منع لکھا ہے, مکروہ ہے. چونکہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں, تو ان کو ذرا سی بھی بو سے اذیت پہنچتی ہے فرشتوں کو. تو اللہ کے جو یہ مخلوق ہے فرشتے, ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے کوئی آدمی عطر لگاتا ہے کہ میں اگر عطر لگاؤں گا تو فرشتوں کو سہولت ہوگی, وہ خوش ہو جائیں گے اس پر عذر میں. حالانکہ یہ مباح ہے, لیکن اچھی نیت سے, چونکہ اس نے لگایا عطر, تو اچھی نیت سے لگانے کی وجہ سے عطر لگانے میں بھی آدمی کو ثواب ملے. تب کیا حرج ہے اگر آدمی گھر میں سے نکلے تھوڑا سا عطر لگا لے, مسجد میں آئیں گے تو خوشبو آئے گی مسجد. مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ خود بھی تکلیف نہیں اٹھاتا, اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ صحیح مسلمان یہ ہے, نہ خود تکلیف اٹھائے نہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے. مسلمان بے ضرر ہوتا ہے. اسی لیے عربی میں ایک جملہ مستعمل ہے, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. چھوٹا سا جملہ, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہ کوئی خود تکلیف اٹھائے ایسا کام کر کے, نہ کسی دوسرے کو تکلیف دے. تو اب یہ عطر لگانے میں اتنے فوائد ہیں کہ فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. مسجد میں جائیں گے تو مسجد کے اندر بھی ایک قسم کی خوشبو پھیلے گی, تو مسلموں کو سہولت ہوگی. اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے, ثواب دیں گے. سلف صالحین میں سے, یعنی ہمارے بزرگوں میں سے لوگ ایسا فرما گئے ہیں کہ مستحب سمجھتے ہیں ہر کام میں نیت ہونی چاہیے. ہر کام میں, کھانے میں, پینے میں, بیت الخلاء میں جانے میں, بیت الخلاء سے نکلنے میں نیت. کھانے میں نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں قوت ہو اور میں اچھی طرح تیری عبادت کر سکوں. खाना तो खाना ही है हमें, रोजाना हम खाते हैं, सुबह चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, ये तो हमारा रूटीन है, एक मामला है। लेकिन अगर आपने इतनी नियत कर ली कि अल्लाह मैं इसलिए खाना खाता हूँ ताकि मुझे बदन में सही कुव्वत हासिल हो और मैं तेरी इबादत अच्छी तरह कर सकूं, इस खाने पर आपको अजर मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से। निकाह तो आदमी हरेक करता है, हर नौजवान आदमी की तबीयत चाहती है कि उसकी शादी हो जाए, है ना, तो किसको पसंद नहीं है निकाह करना। लेकिन निकाह करते वक्त आदमी नियत नहीं करता, और अगर नियत कर लेता है तो उस निकाह पर जब तक वो निकाह बाकी रहता है उसकी बीवी के साथ उसकी जिंदगी, उसको रोजाना सवाब मिलता है। तो हम इंग्लैंड में एक मरतबा थे, निकाह की मजलिस थी ग्लोस्टर में, ग्लोस्टर एक शहर है, वहां निकाह की मजलिस थी और हजरत हाजी फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे पाकिस्तान के शक्कर से आए हुए थे, वो निकाह पढ़ाने के लिए बैठे और मैं उनके करीब ऐसा बैठा। तो हाजी फारूक साहब बहुत अजीब आदमी थे, उनको हजमा रसूलुल्लाह साहब के इतने मलफूज याद थे कि मैं हैरान था। तो पहले ही हाजी फारूक साहब ने वो नौशाद से पूछा कि मेरे भाई तूने निकाह की नीयत भी की कि नहीं की। वो बेचारा खामोश है, इसलिए कि हमारे यहाँ मकतब में जो किताब पढ़ाई जाती है जरूरुल मुस्लिमीन, उसमें नमाज की नीयत है, रोजे की नीयत है, हज की नीयत है, सारी छपी हुई है, लेकिन उसमें निकाह की नीयत लिखी हुई नहीं है। इसलिए बहुत से लड़कों को पता ही नहीं है कि निकाह के हो तो क्या निकाह नीयत है। पता होना चाहिए। अब वहां जो मजलिस में बहुत सारे बैठे हुए थे, ऐसा ऐसी ऐसी मजलिस भरी हुई थी मस्जिद, वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, यार हमने भी कितने सालों से निकाह कर रखा था लेकिन कोई नीयत ही नहीं की है, हमको पता ही नहीं कि निकाह से पहले हमको नीयत करनी चाहिए थी। फिर हाजी साहब ने बताया कि मेरे भाई ऐसी नीयत कर लो कि अल्लाह मैं इसलिए निकाह करता हूँ कि तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। फमन रग़ब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मेरी जमात में से नहीं है। तो आप ऐसा समझ कर करो या अल्लाह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने के लिए निकाह करता हूँ। और दूसरा जुमला ये फरमाया हाजी साहब ने कि भाई ऐसी नियत करो कि मैं इज्जत नफ्स और इफ्फत नफ्स के लिए निकाह करता हूँ। ये उर्दू के अच्छे जुमले, इज्जत नफ्स और इफ्फत नफ्स, मेरी इज्जत बाकी रहे। निकाह जब आदमी कर लेता है तो वो गलत काम की तरफ फिर उसका रुख नहीं होता, क्योंकि घर में बीवी है उसकी, तो फिर वो किसी और जगह निकाह नहीं डालता, किसी और से ताल्लुकात नहीं पैदा। अगर और से ताल्लुकात पैदा करेगा तो वो बदनाम हो जाएगा, लोग उसे मारेंगे, कभी पिटाई होगी, कभी जेल जाने का वक्त आएगा, लोग उसको बाहर निकाल देंगे धक्के देकर कि ये शैतान आदमी हमारे घर का चक्कर लगा रहता है, तो उसकी इज्जत मजरूह होगी। तो आप निकाह इसलिए कर रहे हैं कि आपकी इज्जत महफूज रहे और आप पाक दामन रहें, इफ्फत नफ्स, आपकी निकाह नीचे रहेगी, निकाह नीचे। मेरे एक दोस्त थे कठौर में, इंतकाल कर गए, बहुत साल हो गए, हम दावेद में पढ़ते थे, उस जमाने में जाया करते थे, वो हमेशा मुझे ऐसा कहे कि मौल साहब दुआ करो हमारे लिए। इस्माइल भाई कहे की दुआ कहे मुझे अच्छी खूबसूरत बीवी मिले। तो मैंने कहा मैं इसके लिए तो दुआ के लिए तैयार हूँ कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन आप ये जो जुमला हमेशा बोलते रहते हैं कि खूबसूरत इसकी क्या हो जाए, ये मुझे समझाओ। मैंने उसको मैं समझता था लेकिन जानबूझ कर मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि इसलिए कि अगर मैंने निकाह किया और मेरी औरत खूबसूरत नहीं और मैंने कोई और उसकी खूबसूरत लड़की को देखा तो फिर मेरा जी उतर जाएगा, तो मैं गुनाह में पढ़ूंगा। इसलिए मैं अल्लाह से ये मांगूंगा कि अल्लाह मुझे खूबसूरत औरत अदा फरमा, ताकि मुझे मेरा जहन और मेरा दिमाग दूसरे किसी की तरफ जाए ही नहीं। अच्छा, वो बड़ा नेक लड़का था, इसलिए उसने साफ साफ बात कही। तो आप भी अल्लाह से ऐसा दुआ मांगो कि अल्लाह हमें भी खूबसूरत लड़की अदा फरमा, उसने सीरत भी हो और उसने सूरत भी हो, दो उसने सूरत जिसकी शक्ल अच्छी और उसने सीरत जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो निकाह एक ख्वाहिशात नफ्स पूरी करने का जरिया है, हर आदमी कुछ भी चाहता है कि उसकी निकाह हो, لیکن اگر اس نے یہ نیت کر لی نکاح کی, اس نیت کرنے پر جتنے دن تک وہ زندہ رہے گا اور اس کی عورت کے ساتھ اس کی زندگی رہے گی, اس نکاح پر اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا. یہ ہے اصل میں نکاح کے نیت کے فوائد. اخلاص, اخلاص اللہ کے لیے کسی کام کو کرنا ہے. کام تو کر رہے ہیں, کھانا تو کھانا ہی ہے, لیکن آپ اس کھانے کو اللہ کے لیے کھائیں, پانی کو اللہ کے لیے پیئے, کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو اللہ کے لیے جائیں, آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو اللہ کے لیے دیں. وہ تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس شخص نے کسی کو کوئی چیز دی اللہ کے لیے دی, کوئی غرض نہیں ہے, آپ ان سے کوئی کام لینا نہیں چاہتے, آپ کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے, آپ نے دیکھا کہ بیچارے غریب ہے محتاج آدمی, مجھے اسے کچھ مدد کرنی چاہیے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے گا. میرا رب, بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ملیں گے, اللہ کہاں ملیں گے. ہم جب چھوٹے تھے یہاں اسکول میں, ایک ڈیپوٹی آئے تھے تو رات کو بھجن کی اس نے کیا یہاں یہ اسکول میں, تو مجھے یاد ہے وہ گجراتی میں وہ کچھ بول رہا تھا رات کو, میں نے کہو نے پرمیشور کے وہ ہنسے کہ وہ ہنسے کیا رہتا ہنسے, تو وہ اب وہ جملے اب تک مجھے یاد ہے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب سے یہ کہ وہ ہنسے کیا رہتا ہنسے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے, غریبوں کے دلوں میں اللہ ہے. عند منکسرت القلوب, عند جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں جو دکھی لوگ ہیں, اگر آپ ان کی مدد کرو گے اللہ کو وہاں پاؤ گے آپ. اسی لیے حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے مجھے, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, یا رب العالمین آپ پروردگار ہیں آپ کو ہم کیسے کھانا کھلائیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں مجھے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن میری ایک مخلوق میں سے میرا ایک بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, تیرے پڑوس میں رہتا تھا, تیرے محلے میں رہتا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا تھا. یہ حدیث شریف میں آیا ہے, آپ سمجھیں. اسی لیے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ دکھی لوگ کہاں ہیں, پریشان لوگ کہاں ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں. میرے ہمارے یہاں معلوم نہیں ہندوستان میں اس کا بہت زیادہ خیال نہیں ہے غریبوں کی مدد. میں نے وہاں ٹورنٹو میں دیکھا کہ نوجوان عیسائی وہ اتوار کے دن پھلوں کی ٹوکری لے کر جاتے ہیں ہسپتالوں میں, اور وہ مجبور نہیں جانتے کہ کون ہے, مریض سوئے ہوئے, کسی کو ایپل دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا, اور سخت سردی میں جب برف باری ہوتی ہے انتہائی درجے کی, تو وہ ٹرک میں کمبل لے کر نکلتے ہیں رات کو ٹورنٹو میں, اور وہ ہوملیس ہوتے ہیں, شراب پی کے پڑے رہتے ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ تو پی کر مست, تو ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے, وہ ایسے ہی, تو وہ ٹرک میں سے نیچے اتر کر وہ کمبل لے کر وہ ہوملیس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ مر جائے گا اس سردی میں, اس کو باندھے نہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو رات کو فکر کرتے ہیں, اگر ایک بلی پھنس جاتی ہے تو اس کے لیے تو اتنی محنت کرتے ہیں, بڑی بڑی ٹیلی فون کرتے ہیں, سیڑھیاں لاتے ہیں, تو یہ جانور پھنس گیا ایسے نیچے اتار. تو یہ قسم کی ہمدردی ان قوموں میں ہے, وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں رات کو کوئی نہیں گھومتا. ہم ایک مرتبہ جارڈن میں تھے مسجد میں, جماعت کے ساتھ نکلے تھے, تو مسجد محطہ میں ہمارا قیام تھا, اور بہت برف پڑا, اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ برف باری کیسی ہوتی ہے, اتنی برف باری تھی کہ اتنے اور ہوائیں چلی, طوفان آیا, تو وہ جو پیلسٹائن لوگ خیموں میں رہتے تھے ان کے خیمے اکھڑ گئے, تیز ہوائیں, طوفان, برف باری کا. تو رات کو گاڑیاں ڈھونڈنے لگی شہر میں, اور آواز لاؤڈ اسپیکر سے کہ بھائی جو لوگ پریشان ہیں وہ ہمارے ساتھ اس موٹر میں آ جائیں, ہم ان کو لے جائیں گے. تو زور زور سے بج رہے تھے, تو میں نے پوچھا, ہم باہر نکل کے تو ہمت ہی نہیں تھی ہماری, وہ تو بہت سخت تھی, میں نے کسی کو پوچھا جو ایک مؤذن تھے وہاں کے عرب, میں نے کہا یہ کہا کیا آواز ہے,
तो उन्होंने कहा ये ईसाई लोगों की गाड़ियां घूम रही हैं। सोचो मुसलमान मुल्क है और गाड़ियां किसकी घूम रही हैं? ईसाइयों की। और वो आवाज लगा रहे हैं कि भाई जिनके खेमे उखड़ गए हैं वो हमारे साथ आ जाए, हम अपनी उनको अपने स्कूलों में ले जाते हैं। जितने उनके स्कूल थे उन्होंने खोल दिए और वहां बिछाया सबके और उनका भी दुनिया। ये है इंसानियत की हमदर्दी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में मिलता है आदमी को। इन्द मुनकर सबकी कुलूब। आदमी कोई काम करता है इखलास के साथ और किसी एक किसी अल्लाह के बंदे को आपने रोटी खिला दी, किसी को कपड़ा पहना दिया है, सिर्फ इससे आपको कोई कदर नहीं, उससे सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए है। मन आता लिल्लाही जो अल्लाह के लिए दे रहा है, वो मन मना लिल्लाही और जो किसी को नहीं दे रहा है वो भी अल्लाह की वजह से नहीं दे रहा है। मसलन मेरा बेटा है और वो कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे शो देखने जाना है। मैंने हम नहीं देंगे आपको। वो रो रहा है कुछ, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं दे रहे कि खुदा के हुक्म के खिलाफ भी काम करना चाहता है, तो मन अलिल्लाह है, आप रोक रहे। हालांकि आपका आपकी तबीयत जा रही कि बेटा है मेरा, सारे लड़के सब जा रहे हैं, आप समझे। हम लोग जब छोटे थे यहाँ गाँव में तीसरी चौथी क्लास में, तो ये हलीम शाह बाबा का उरस होता है हर साल गाँव यहाँ कापोदरा के सारे लड़के जाते थे उरस में। उसमें बड़ी बड़ी नान खाता यहाँ और सब। मेरे वाले मुझे कभी नहीं जाने देते कि नहीं उस उर्स में नहीं जाने का, तो मुझे बड़ा तज्जुब होता था कि पूरे गांव के लड़के जाने और मुझे नहीं जाने देते। तो मैं छोटा था, मेरे समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो रोक रहा है वो काहे के लिए था? अल्लाह के लिए। मनात अलिल्लाह वह मना अलिल्लाह वह हब अलिल्लाह वह अब गब अलिल्लाह। अगर किसी से आप मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए करें, और किसी से अगर आपको नाराजगी है तो काहे के लिए? उसके ख्याल की वजह से। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो आपको उसके साथ नाराजगी इसलिए है कि ये खुदा के हुक्म को तोड़ रहा है, तो सिर्फ आप किसी आदमी से इसलिए नाराज हैं कि ये अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है। सहाबा में अजीब बात थी, अगर उनके उनके करीबी रिश्तेदार या उनकी औलाद में से कोई जरा सा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ करते थे, कतान उनके साथ ताल्लुक रखने में तैयार नहीं थे, बोलते भी नहीं थे। तो ये है असल में ये हदीस शरीफ कि मन आता लिल्लाह व मन अलिल्लाह व अहब लिल्लाह व अबغض لله فقد استكمل الايمان। इस आदमी ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ये है तकमील ईमान। आदमी का ईमान मुकम्मल हो जाता है जब अल्लाह ही के लिए सारे काम होते हैं। तो अल्लाह ताला इखलास की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचाते हैं। इखलास से छोटा काम खाना खाए इस नीयत से कि वो इबादत कर सके। खाना तो खाना है ही, लेकिन इस नीयत से खाएंगे, अल्लाह मैं इसलिए खाता हूं कि मैं मेरी ताकत आएगी जब मैं ज्यादा दो रकअत नमाज पढ़ सकूंगा तो अजर कम हो। इसी तरह कोई शख्स निकाह करे अपने नफ्स की तहसीन के लिए, अपने अहले की तखीर कल्ब के लिए, तो उस पर अजर है। इससे ऐसी औलाद की ख्वाहिश करना जो अल्लाह की इबादत करे तो फिर सब कामों पर अजर मिलेगा। मुबाह उमूर को हकीक नहीं समझना चाहिए। ये जो उमूर ऐसे हैं जिसको शरीयत ने मुबाह करार दिया कि अगर करे तो सवाब, नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन इसको भी हकीक नहीं समझना है, क्योंकि ये कभी कभार आखिरत में निजात का जरिया बन जाते हैं। नीयत की तारीफ क्या है? नीयत लेकिन हमें नीयत करनी अच्छी अच्छी नीयत करनी चाहिए। तो फुकहा नीयत के बारे में क्या कहते हैं? नीयत कहते हैं इबादात को आदात से मुमताज करना। इबादात को आदात से मुमताज करना। भाई देखो, एक काम तो ऐसा होता है कि हम रूटीन के मुताबिक अपने आदत के मुताबिक उसे करते रहते हैं, और आप जब खास तौर पर नीयत करेंगे तो फिर वो आदत को छोड़कर आप इबादत का ख्याल करके काम शुरू कर रहे हैं। तो किसी काम को आदत से मुमताज करके इबादत में लाने का नाम नीयत है। अब बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ी अजीब चीज है कि एक आम मामूल का काम तो आप करने वाले थे, लेकिन आपने पहले नीयत की कि अल्लाह मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि तू उससे राजी हो जाए, तो वो काम आदत से निकलकर इबादत बन जाएगा नीयत की बुनियाद पर, फिर वो इबादत हो जाएगा। नीयत से मकसूद अल्लाह की रिजा होती है।
نیت سے مقصود اللہ راضی ہو جائیں, اللہ کی خوشنودی یہ مقصود ہے. اخلاص یہ دل کو پاک کرنے کا اسباب میں سے ایک سبب ہے اور قبول اعمال کا ذریعہ ہے. اخلاص دل کو کینہ دھوکا دوسرے زائل سے پاک کرنا عمل کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. انسان کے دل میں نہ کینہ ہو نہ کسی کو دھوکہ دینا ہو, پاک صاف دل. اسی لیے مومن کی تعریف ہی یہ کی گئی. کسی نے پوچھا کہ بھائی کوئی شارٹ تعریف بتلاؤ کہ مومن کس کو کہتے ہیں, مومن کس کو کہتے ہیں. کسی عالم نے جواب دیا کہ دیکھو مومن کس کو کہتے ہیں, جس کا فکر پاک ہو. جس کا فکر پاک ہو یعنی کیا, کہ وہ کبھی کسی چیز کے بارے میں غلط نہیں سوچتا. یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہے میرا مخ. دھندے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہوتے ہیں تو آدمی ایسا چاہتا ہے کہ اس کے دھندے میں نقصان ہو جائے نہ اپنا بن جائے. یہ غلط فکر ہے. سمجھے نا, ایسے لوگوں کے دلوں میں بات کبھی کبھی آ جاتی ہے اور اسی لیے وہ ایسا کرتے بھی ہے اور ایسے چال چلتے ہیں کہ وہ بیچارہ کھڈے میں گرے. اور یہ فکر خراب ہے کسی انسان کا, سوچ اس کی خراب ہے, سوچ وچار سونی. تو جس کی سوچ پاک ہو کبھی کسی انسان کے بارے میں غلط نہیں سنتا. نہیں ہمارے ذریعے سے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. کسی اللہ اس کی نصیب میں اس کو ملے گا, میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملتا ہے. اسے حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ ایک آدمی نے مدرسہ شروع کیا پھر دوسرے نے پھر مدرسہ, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے مدرسے میں طلبا نہ آئے ہمارے مدرسے میں آئے؟ اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ بازار میں دو دکاندار ہیں, اس کی بھی کپڑے کی دکان ہے, اس کی بھی کپڑے کی دکان ہے. اس کی بمبئی جیسے بڑے بڑے شہروں میں تو بعض پورے مارکیٹ کسی ایک ہی چیز کے ہوتے ہیں. اگر جوتا بکتا ہے تو پوری مارکیٹ میں جوتا ہی جوتا ہے, وہ کپڑے ہی کپڑے, کپڑے کی مارکیٹ ایسا ہوتا ہے. تو سب کے پاس وہی چیز ہے, تو جس کے نصیب میں جتنی باتیں ہوتی ہو کر لیتے ہیں. اس میں آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی کہ انہوں نے کوئی دھندا شروع کیا؟ بھائی اس کی دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی یہ کام کروں, تو اس نے کام شروع کیا. تم اللہ سے مانگو تو اللہ تم کو برکت دیں گے, اس کے نصیب میں جو ہوگا اس کو ملے گا. ریس مت کرو, اپنی فکر کو خراب مت کرو. مسلمان وہ ہے جو اپنے فکر کو خراب نہیں کرتا, ایک بات. مسلمان وہ ہے جس کی نظر پاک ہوتی ہے. مسلمان وہ ہے جس کی نظر کبھی کسی نامحرم عورت کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی, تو مسلمان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زین النظر, کہ زین العین النظر, کہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم عورت کی طرف دیکھنا, یہ آنکھ کا زنا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرمائی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مسلمانوں سے کہہ دو اے نبی کہ اپنی نظروں کو پست رکھیں, نظروں کو پست رکھیں. اس لیے کہ نظر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بہت جلد پھنسا دیتی ہے, آدمی کو بہت جلد پھنسا دیتی ہے. ہم لوگ عربی پڑھاتے ہیں مدرسوں میں, تو اس میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں متنبی عربی کی, اس میں اشعار ہیں عربی زبان کے. تو وہ اپنے ممدوح کی تعریف میں ایسا کہتا ہے, وقی الامیر ہوائی العرون فانہا ما لا یزول بباسہ وسخائہ, کہ اللہ تعالیٰ میرے اس آقا کو, میرے سردار کو یہ آنکھ کی محبت سے بچائے. اس لیے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کی آنکھ کسی کے اوپر گری اور اس کے دل میں اس کی محبت آئی تو پھر اس کی سلطنت اور اس کا دبدبا بھی کچھ کام میں نہیں آئے گا اور اس کی سخاوت بھی کام نہیں آئے گی, وہ اس کے پیچھے پاگل ہو جائے گا. یہ آنکھ ہے. وقی الامیر ہوا العیون فانہا ما لا یزول ببأسہ وسخائہ, یہ متنبی کا شعر ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے آنکھ. اس کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مومن آدمی وہ ہے جو اپنے آنکھ کو ہمیشہ پاک رکھتا ہے, صاف رکھتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کی نظروں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے. لوگوں نے بتایا, میں نے تو نہیں دیکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, لیکن لوگ کہتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نیچی نظر سے بیٹھتے تھے بات. لیکن اگر حضرت نے نظر اٹھا کر کسی کی طرف تھوڑی دیر ایسا دیکھا تو اس کو پسینے آ جاتے تھے. ان لوگوں کی نظریں پاک ہوتی ہیں جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے سامنے آپ کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کا فکر پاک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ بہت سی چیزوں کو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اس نے یہ چاہا ہے. اور اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, اتقوا فراسة المؤمنین. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے ہمیشہ بچو. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, لیکن یہ کون آدمی ہے؟ یہ کون سا مومن؟ وہ مومن جو اپنے فکر کو پاک رکھتا ہے, اور وہ مومن جو اپنی نظر کو پاک. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو. تیسری صفت مومن کی ہے کہ اس کی زبان پاک ہوتی ہے. یہ زبان کیسی؟ کبھی اس کی زبان سے لعنت کا لفظ نہیں نکلتا, کبھی اس کی زبان سے فحش بات نہیں نکلتی. گالی بولنا مومن کا کام نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, لم ابعث فحاشا ولا لعانا. میں اس سرزمین پر فحش بولنے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. کبھی نہیں, کبھی نہیں. مومن کی زبان سے کبھی نہیں. ہمارے مولانا اجالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے عالم تھے دیوبند میں. وہ کبھی غصے ہو جاتے تھے طالب علم پر, تو ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ وہ گزرے ایسا کام کر, ایسا کہتے ہیں نہیں. ہماری زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ ابھی وہ کہتے تو ایسا کام کر. حضرت ایسا نہیں کہتے, دیکھو مول صاحب گزا کہہ دوں گا. کیا کہتے تھے؟ دیکھو مول صاحب, دیکھو آپ ایسا نہ کریں ورنہ میں گدا کہہ دوں گا. کہتے نہیں تھے. یہ اپنی زبان کو پاک رکھ. یہ اونچے لوگ ہیں مولانا, اس لفظ کو کہیں گے نہیں. کسی مسلمان کو ہم گدا کہیں, کسی مسلمان کو ہم بے وقوف کہیں, کسی مسلمان کو ہم جنگلی کہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, لم ابعث فحاشا ولا لعانا. میں دنیا میں فوج بولنے بنا. اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بے تحاشا گالیاں بولتے ہیں. یہاں دیکھو بس گالی منہ میں, بات بات میں گالی. یعنی گالی تکیہ کلام بن گئی ہے. بلا وجہ بھی بات کرتے ہوئے گالی بولتے ہیں. اور حالانکہ مسلمان تو وہ ہے, مومن وہ ہے جس کی زبان کیسی, فکر پاک, نظر پاک, زبان پاک, اس کا دل, دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے. مسلمان کے قلب میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جس کے دل میں کبھی کسی کے بارے میں حسد نہیں ہے. ہم کیوں حسد کریں؟ ایحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ اکبر, قرآن شریف میں کیا ہے؟ لوگ اس پر حسد کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دیا ہے. ایک آدمی کو نعمت دی, اللہ نے اس کے پاس بہترین موٹر ہے, بہترین بنگلہ ہے, تو مجھے کیا تکلیف؟ اللہ نے اسے دی ہے. بھائی تم ایسا مانگو اللہ سے کہ اللہ آپ نے اپنے اس بندے کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما, تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ اس کا بنگلہ ختم ہو جائے, بک جائے, اس کی موٹر ٹوٹ جائے؟ بہت اچھا ہے. حسد یہ ہے کہ دوسرے کا نقصان کر کے وہ چیز اپنے لیے چاہنے کا نام حسد ہے. رکتا اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی اچھی چیز کو چاہا, آپ نے یہ نہیں چاہا کہ اس کی چیز ختم ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرنا نصیب فرمائے, لیکن اللہ تو مجھے بھی ادا فرمائے. یہ حسد اور رکتا. حسد میں اور رکتے میں یہ ڈفرنس, یہ فرق ہے. رکتے میں آدمی سامنے والے کی دولت کو, سامنے والے کی عزت کو, سامنے والے کے مقام کو زائل کرنا نہیں چاہتا. اگر کسی کو بڑا عہدہ مل گیا, کوئی اونچی پوزیشن پہ پہنچ گیا, تو آپ خوش ہوتے ہیں, بہت اچھا, اللہ مبارک کرے, اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے. آپ اپنے لیے پھر اللہ سے مانگ سکتے ہیں. مومن وہ ہے کہ جس کا دل پاک ہوتا ہے. جس کے دل میں حسد نہیں ہے, جس کے دل میں کینہ نہیں. مومن کے دل میں کینہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ناممکن بات ہے کہ مومن ہو اور اس کے دل میں کینہ واقع ہو. مومن ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے میں نکلوں تو میں سلیم الصدر جاؤں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایسا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا سے میں جاؤں اور دنیا سے نکلنے کا میرا وقت ہو تو میں بالکل کسی انسان کے بارے میں میرے دل میں کوئی رنج نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کو معاف کر دیا, برائی کا بدلہ برائی سے توبہ, برائی کا بدلہ برائی سے توبہ. ہم وہ ہیں کہ سب کا بھلا چاہتے ہیں, ہم وہ ہیں کہ سب کا, یہ سر مومن کی صفت ہے کہ برائی کے بدلے میں بھی آپ برائی کرنا نہیں چاہتے. کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی پھر بھی آپ کہتے ہیں اس نے ایسا کیا, میں کیوں اس کے ساتھ کروں, خدا اس کی ہدایت دے. بعض بزرگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کو بتایا گیا کہ فلانا آدمی آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے, بہت برائیاں بیان کرتا ہے. اچھا, انہوں نے بہت سارے پھل کی ایک ٹوکری منگوائی, ایک ملازم سے کہا کہ جاؤ بھائی فلانا آدمی کو جا کر پیش کرو میری طرف. کہا حضرت وہ آپ کی برائیاں بیان کر رہا ہے اور آپ ان کو پھل کی ٹوکری بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ وہ تو میرے حسنات میں اضافہ کر رہا ہے, میری نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے, تو وہ تو میرا محسن ہے تو میں تو اس کو پھل خود بھیجوں گا. آپ سمجھ رہے, یہ پاکیزہ صفت لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ صفت ہے. میری اور آپ کی عادت یہ ہے کہ کوئی آدمی آ کر ہم کو یہ کہہ دے کہ فلانا آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے, او ہم غصے میں بھر جائیں گے کہ وہ کیا سمجھ رکھا ہے, وہ میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے, میں اسی کی خبر لیتا ہوں. اور پھر کبھی راستے میں مل جائے تو پھر ہاتھ پکڑتے ہیں کہ تو میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. یہ شریف آدمی ایسا نہیں کیا کرتے, مومن آدمی ایسا نہیں کرتا. آپ کو پتا چل جائے کہ فلانا آدمی میری مخالفت میں بات کرتا ہے, کرنا ہے تو وہ وہاں بات کرتا ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں, آپ کو اجر ملے گا. لیکن یہ عمل وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کا دل کیسا ہو, باقی کا جو صحیح معنی میں مومن ہے. تو کتنی صفت ہے مومن کے بیان کی, فکر پاک, نظر پاک, زبان پاک, اور لیکن میرے بھائیو یہ چار چیزوں کے پاک کرنے ہی کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے. یہ ویسے نہیں چلتا ہے کہ ہم نے ایک بات سنی اور کل صبح سے ہم اپنے دل میں کہیں گے کہ سب ہماری باقی آ جائے گی. نہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. غیبت ہو جائے کسی کی تو آدمی فوراً توبہ کرتا ہے, توبہ کرنے کے بعد وہ تو اپنے لیے طے کرتا ہے کہ آج میں نے یہ غلط کام کیا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کی غیبت کی تو مجھے 50 رکعت پڑھنی چاہیے. پھر دوسرے دن ہمت نہیں کرے گا نفس غیبت کرنے کی کہ آپ کو 50 رکعت پڑھا گا, آپ یہ سزا اپنے نفس کی. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں بڑا خیال کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ لکھنؤ میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیٹھا ہوا تھا, بہت سے لوگ تھے مسجد میں. ایک آدمی ایک بڑے عالم کے بارے میں مولانا منظور صاحب کے سامنے کچھ بات کہنے لگا کہ انہوں نے ایسا کیا اور ایسا کیا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا منظور صاحب کا چہرہ بدل گیا اور انہوں نے کہا بھائی آپ اس مسجد سے غیبت کر رہے ہیں. حالانکہ مولانا جس کام کے لوگ کھڑے ہوئے تھے مولانا علی میاں صاحب کے ساتھ, وہ مولانا اس کے مخالف تھے, ہم کو بھی معلوم تھا. لیکن مولانا نے اس کے باوجود بھی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات سننا پسند نہیں کیا اور اس کو کہا کہ آپ اس مجلس میں آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ صحیح ہو, ہماری فکر غلط ہو اور وہ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہو. کیا گارنٹی ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں؟ فوراً ٹوکا حضرت نے, تو میرے دل پر بہت اثر ہوا. میں نے کہا یہ اصل میں چیز ہے ایمان کی, کہ ایمان مومن آدمی مجلس میں کسی کے بارے میں غلط بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, حالانکہ وہ آپ کا مخالف ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ رکھا ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور میں بہت بڑے بزرگ تھے, رائے پور میں خان صاحب تو حضرت مولانا منظور صاحب تو ان سے تعلق رکھتے تھے رائے پور میں, حضرت رائے پوری سے بس وہ جاتے رہے آتے خانہ کے بڑے عالم مولانا منظور صاحب خود بھی, لیکن باقاعدہ وہاں جانا آنا, حضرت سے تعلق رکھنا, اپنی باتوں کو لکھنا, اور عالم یا صاحب جیسے آدمی بارہا وہاں خان صاحب میں جاتے تھے تو اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے, دل پاکیزہ بنتا ہے, اور یہ مطلوب ہے شریعت میں. اگر ایسا آدمی دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, چونکہ اس کا فکر پاک ہے, اس کی نظر پاک ہے, اس کی دعا پاک ہے, ایسے آدمی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے. ہم سہارنپور جاتے تھے حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, میں نے دیکھا کہ کتنے سکھ آتے تھے سکھ, اور حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے بالکل ایسے سامنے, اور اپنا یہ گریبان کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ختم کر دیجیے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی, یہ وہ زمانہ تھا جب قتل عام ہوا تھا, اس کے دوسرے تیسرے سال کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن وہ آتے تھے حضرت شیخ کے پاس ختم کرواتے تھے. حالانکہ ان کی تلواروں اور کرپانے پورے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کر چکی, لیکن شیخ بھی آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی کہ وہ انسان تھا کہ جس کا فکر پاک تھا, جس کی نظر پاک تھی, جس کی زبان پاک تھی. ایسے لوگ قیمتی ہوتے ہیں, اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی مخالفت نہیں کر سکتی, وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان چاروں چیزوں کو کیا کرے, پاک کر دے. اخلاص گناہوں کو مٹا دینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اخلاص کی وجہ سے انسان کی گناہ مٹتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے بارے میں, کہ اس شخص کا اتنا اونچا علم ہے کہ میں اپنا سر کو اٹھا کر ان کا مرتبہ دیکھنا اگر چاہوں تو میری ٹوپی نیچے گر جائے. انور شاہ کشمیری جیسا آدمی ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں, یہ اتنا اس کو جبل العلم فرما دیتے شاہ صاحب. جبل العلم کا معنی علم کا پہاڑ, علم کا پہاڑ چاہیے. ابن تیمیہ فرمایا کہ عمل کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عمل کو مکمل اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ اس کی کبائر کو مٹا دیتا ہے. اخلاص سے ایک عمل کیا, اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے صاف کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک سرکش عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی, حالانکہ وہ عورت فاحشہ تھی, لیکن اس کو ایک کتے پر رحم آیا, اس کو پیاس لگی تھی تو وہ کنویں پر گئی اور پانی اس نے نکالا, دیکھا کہ کتا مٹی چاٹ رہا ہے تو اس کو رحم آیا, تو کہا اس کو بھی پانی پلانا چاہیے. تو اس نے اپنی اونی کے ذریعے سے پانی ایسے ڈبویا اور اونی نکالی تو اس میں سے پانی نکلتا, کتے کو منہ دیا, اس پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی. جو اخلاص سے کام کیا کہ اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی تڑپ رہی ہے, مجھے اس کو پانی پلانا چاہیے. تو ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کسی کا عمل پسند ہے, کوئی آدمی کیسا ہے, اسی لیے کسی آدمی کے بارے میں ہمارے دل میں برا ظن نہیں ہونا چاہیے. اس کی ظاہری شکل و صورت چاہے جیسی ہو, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا دل کیسا ہے, پاکیزہ ہے. یہ محض اخلاص ہی تھا جو اس کے خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا, اللہ ہی کو معلوم تھا کہ اس نے خالص اللہ کے لیے اس کو پانی پلایا تھا. اسی طرح راستے سے ٹہنی یا ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. راستے میں کوئی درخت ہے, اس کی ٹہنی ہے, آپ نے سوچا کہ یہ ٹہنی اتنی نیچی ہے کہ اگر کوئی آدمی سواری پر سے جائے گا تو شاید اس کا کانٹا آنکھ میں لگ جائے, تو آپ نیچے اترے, آپ نے کوڑالی دی اور اس کو کاٹ دیا صرف اس نیت سے کہ اللہ کے کسی بندے کو تکلیف ہوگی. کوئی پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں اور آپ نے دیکھا کہ پتھر ہے, کسی کو ٹھوکر لگے کہ اس کا ناخن نکل جائے گا, وہ گر جائے گا, تو آپ نے اس پتھر کو اٹھایا دوسری طرف لال, ہو سکتا ہے کہ اس عمل پر آپ کی مقصد. راستے میں بڑے بڑے کھڈے پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, یہاں سے لوگ گزرتے ہیں, ان کی موٹر سب سے اس میں گری, اس میں پانی ہوتا ہے, وہ اچلتا ہے, لاؤ میں تھوڑی سی کوشش کر دوں, اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں. دو دن مزدور کو بلایا آپ نے اور کہا کہ بھیجو یہ جتنے بھی کھڈے ہیں اس کو پُر کر دو تاکہ اللہ کے بندوں کو راحت ہو سکتے, اللہ اس پر آپ کی مغفرت. یہ بات میں نے اس پر دو چار دن پہلے بھی کہی ہے کہ ہم کو یہ باتیں نظر نہیں آتی. روز آپ اکلے مٹن مٹا کھڑا پڑیلا چھ گام میں داخل تھا ہمارے دلوں میں, کسی کے دل میں یہ نہیں آتا ہم اس کو پور کر دیں, اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے. اماطت الاذى عن الطريق لك صدقۃ. کس کا قول ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں سے تکلیف کی چیزوں کا دور کرنا تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے. پتھر ہٹا دیا, کانچ ہٹا دیا, ٹہنی کاٹ دی, اس ٹہنی کے کاٹنے کی وجہ سے بھی مغفرت ہو گئی ہے. کیوں؟ بیچارہ گھوڑے پر سے اترا اور اس نے کلاڑی منگوائی اور اس نے ٹہنی کو کاٹا کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. آج کل تو ہماری گورنمنٹ بھی ایسی ہے کہ راستوں کی دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوتی ہے. میں ایک بار آپ کے گاؤں جا رہا تھا دیولا جمبو سر سے, پورے راستے میں وہ کانٹے والے, وہ بالکل راستے میں, اور بس میں جو سائڈ پر بیٹھتے ہیں نا تو اس کو لگتی ہے وہ ٹہنی. اللہ اس کو کاٹنا چاہیے تھا, یہ بول رہے ہیں. یہ اونچی فکر ہے یہاں کے لوگوں کی, حالانکہ راستے میں سے اس کو کاٹنا چاہیے تاکہ بس میں جانے والوں کو آنکھ میں لگ نہ جائے. بہت سے لوگوں کو لگ جاتے ہیں کانٹے جو کھڑکی پر بیٹھتے ہیں, لیکن یہ بات یہاں کے ملک کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو دور کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے. دوسرے کو نہ سمجھ میں آئے, نہ سمجھ, مسلمان نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ راستوں کی تکلیفوں کو کیا کرو, دور کرو. یہ بات فرمائے گی اماطت الاذى عن الطريق لك صدقۃ. لیکن یہ صدقے کا ثواب لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم لوگ کتنے سارے مباح کام کرتے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا. وہ کام ایسے ہیں جس میں ہر شخص مشغول ہے, جیسے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو کھانا نہ کھاتا ہو, بیت الخلا نہ جاتا ہو, نکاح نہ کرتا ہو, کپڑے نہ پہنتا ہو, خوشبو نہ لگاتا ہو, اپنے اہل و عیال کے لیے اشیاء کی خرید و فروخت نہ کرتا ہو, اگر کوئی مدرس ہے تو وہ تدریس نہ کرتا ہو. یہ اعمال اچھے ہو سکتے ہیں جب ان کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور صحیح نیت سے کیا جائے تو امید ہے کہ ثواب کا حقدار ہوگا. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی ثواب ہے, اگر یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی, اس سے ذات خوش ہو جائے گی, اس کا دل راضی ہو جائے گا, تو اس پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے. حالانکہ یہ تو عام بات ہے, وہ تو آپ کی گھر والی ہے, آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ اس کے لیے مٹھائی لا رہے ہیں اور مٹھائی اس کے منہ میں رکھ رہے ہیں, لیکن اگر اخلاص کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. ہماری شریعت بڑی عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دروازے, اجر کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں. پھر تھوڑا سا دھیان دو, ذرا دماغ کو تھوڑا سا ہٹاؤ کہ آپ یہ کام اللہ کو راضی کریں کہ اللہ کی اس بندی کو میں خوش کروں گا, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, پھر تو بہت اچھی بات ہے. اسی لیے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا نفل نماز سے زیادہ بہتر سمجھا گیا. ہنسی خوشی کی بات اپنے اہلیہ کے ساتھ کرنا نفل سے بہتر سمجھا گیا کہ اس میں ایک انسان کی پرتی بھی قلب ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے, ایسا منہ بنا کر آتے ہیں جیسے آپ نے کوئی کڑوی دوا پی رکھی ہے, تو اس میں کیا ثواب ملے گا؟ جی اخلاص کے ذریعے سے بہت سی مشکلیں اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بارہا کسی مولانا سے یہ بات سنی ہوئی. تین آدمی وہ غار میں گئے تھے اور پتھر آ گیا تھا, وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ اب یہ پتھر کیسے ہٹے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہر شخص کوئی ایسے اللہ سے دعا مانگو, تو انہوں نے پھر تینوں نے اپنے اپنے طور پر دعائیں مانگی تھی, کسی نے اپنے والدین کے لیے پوری رات کھڑا رہا تھا, کسی نے کچھ اور کام کیا تھا, کسی نے اخلاص سے جو کام کیے تھے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اللہ کے سامنے وہ غار کا پتھر ہٹا تھا. یہ لمبی حکایت ہے, یہی وہ کہنا چاہتے ہیں اس پیراگراف میں کہ اخلاص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو بھی دور فرما دیتے ہیں. اگر کوئی کام اخلاص سے کیا ہے اور آپ کسی پریشانی میں پڑ گئے تو آپ ایسا کہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا, میری کوئی غرض نہیں تھی, میں تیری رضامندی کے لیے کام کر رہا تھا, اگر تیرے نزدیک میرا یہ عمل مقبول ہے تو میری اس پریشانی کو دور فرما, اپنی پریشانی سے. لیکن بشرطے کہ آپ کے پاس اسٹاک میں ایسے کام ہوں. ہمارے پاس اسٹاک میں ایسے کام ہونے چاہیے کہ جس کو ہم کسی پریشانی کے وقت میں استعمال کریں اللہ کے سامنے, خالص اللہ کے آپ کے درمیان میں آپ نے کوئی خوشی کا کام کیا ہو. کسی بچی غریب ہے, کسی کے گھر میں شادی نہیں ہو رہی, اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, اب رات کو گئے چپ چاپ, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, اس کو پیسے دے گئے, لو بھائی تمہاری اپنی بیٹی کی شادی کرو, یہ میں تیر سے کسی کو آپ نہیں کہہ رہے, خالص لوجہ اللہ کی غریب آدمی میرے محلے میں ہے اور میرا حق ہے کہ میں اس کو مدد کروں, تو اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہیں اس عمل پر کہ اس آدمی نے میری بندی کے بارے میں اس طرح خاموشی کے ساتھ اس کو مدد کی, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, نہ کوئی شہرت ہے نہ کچھ بھی. اگر کبھی آپ مصیبت میں پھنس گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا, تو جانتا ہے اس بات کو, تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر, اس لیے ایسے کاموں کا اسٹاک رکھو اپنے پاس. سمجھ میں آ رہے آپ, تم دونوں تاجر ہو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں. اخلاص کے ساتھ عمل میں اجر ملتا ہے, خواہ وہ شخص عمل کرنے میں عاجز ہو بلکہ وہ شہداء اور مجاہدین کے اجر کو پہنچ سکتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو گیا. ایک آدمی کے دل میں اخلاص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ کام کروں, لیکن وہ بیچارہ بیمار ہے, معذور ہو گیا, وہ تو بستر پر پڑتا روتا ہے کہ اللہ میرے اندر طاقت ہوتی تو یہ لوگ اس طرح کام دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں. اس کے اس اخلاص کی بنا پر بستر پر پڑے رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے. رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ می جویت, رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ می جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے, وہ بہت زیادہ نہیں چاہتی. بہا کا معنی بہت زیادہ اور بہانہ کا معنی رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ می جویت فارسی کا جملہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو صرف بہانہ تلاش کر رہی ہے آپ کو بخشش کرنے کا, وہ کوئی بہت بڑا عمل آپ سے نہیں جا رہی ہے, آپ چھوٹا عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ سے آپ کا. بخاری شریف کتاب الجہاد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے روایت ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ مدینے میں پیچھے رہ گئے تھے, وہ نہ ہمارے ساتھ چلے نہ وادی طے کی, وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کو مجبوریوں نے جنگ میں آنے سے روک دیا, لیکن ان لوگوں کو بھی ثواب ملا حالانکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر اخلاص تھا. رو رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکے, یہ صحابہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں, تو ان کے اس رونے پر اللہ نے کہا کہ پورا جہاد کا ثواب ان کو دیا جائے گا, کیونکہ اس کے دل میں تو ہے کہ اگر میری صحت اچھی ہوتی تو میں جاتا. کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, غریب ہے بیچارہ, اور اس کے دل میں ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کی مدد کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا, لیکن اس کی جو دل کی تڑپ ہے نا اللہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے اس بندے کے دل میں یہ تھے کہ اگر میرے پاس ہوتے تو میں اس کی مدد کر, اس کے نہ دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس نیت پر اس کو ثواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عجیب و غریب ہیں, بہت عجیب ہیں. اخلاص کے ذریعے سے غلطی کرنے کے باوجود آدمی کو اجر ملتا ہے, جیسے کہ مجتہد لوگ, مجتہد جو حدیث اور قرآن شریف کو دیکھ کر فیصلے نکالتے ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد ابن شیبانی, ہیں امام ابو یوسف، امام ظفر، امام حسن بن زیاد کی بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو سامنا کر، سفیان ثوری، ان لوگوں نے اجتہاد کیے کہ بھئی یہ حدیث ہے، اس میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. تو کہتے ہیں محنت کرتے ہیں، رات کو محنت کرتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، اس کے سب تعلق، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ہے. دوسرا امام کہتے ہیں نہیں، دونوں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، ایک امام صحیح ہے اور ایک امام سے غلطی ہو رہی ہے اجتہاد میں. اس کی غلطی کے باوجود بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں کیونکہ اس نے محنت کی ہے کسی مسئلے کی تلاش میں. ایک لڑکا یونیورسٹی میں جاتا ہے اور اس نے تعلیم حاصل کی دوا بنانے کی، کیمسٹ، اور وہ بیچارہ رات بھر محنت کر رہا ہے کہ میں کوئی ایسی دوا تلاش کروں کہ اللہ کی اس مخلوق کو یہ بیماری سے نجات مل جائے. خواہش ہے نا یہ ایگزیما، اس کی کوئی دوا نہیں ملتی جلدی، کینسر کی دوا نہیں ملتی، ایڈس کی دوا نہیں ملتی. تو یہ آدمی لگا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسی دوا تلاش کروں. تو وہ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے؟ نہیں. نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں. وہ تو بیٹھا بیٹھا ریسرچ کر رہا ہے، اور وہ ریسرچ اس لیے کر رہا ہے کہ میں کوئی ایسی دوا تحقیق کر لوں کہ جس کے یہ خدا کی مخلوق جو پریشان ہے اس بیماری میں اس کو نجات مل جائے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے پر اس کو اجر عطا فرمائے. یہ مت سمجھو کہ میں اور آپ ہم صرف یہاں مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو تو اجر ملے گا، اور وہ بیچارہ پوری رات بیٹھ کر ریسرچ کرتا ہے اس کو نہیں ملتا، ہے نا. ہم لوگ یہاں آ کر بیٹھے فرصت میں تھے، دین کی بات سن رہے ہیں. ایک آدمی ہسپتال گیا، اس کا کوئی رشتے دار بیمار تھا، یہ مثال دے رہا ہوں، وہ مجلس میں شریک نہیں ہو سکا. وہ کہاں پر ہے؟ ہسپتال میں ہے. اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ بیمار ہے، اس کے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے تو مجھے رہنا چاہیے، تاکہ یہ کہا کہ بیچارے کو پانی کی ضرورت ہے، میں پانی پلاؤں، وہ پیشاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، میں اسے اٹھا کے لے جاؤں. یہاں جو لوگ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ثواب اس کو مل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑے دروازے کھولے ہیں، بڑے دروازے کھولے ہیں. کیسے کیسے راستے ہم کو بتائیں اللہ سے. شرط کیا ہے؟ کہ کوئی بھی کام ہم اخلاص سے کریں، اخلاص سے کریں کہ اللہ کا بندہ بیچارہ پریشان ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی جلاد نہیں ہوگا اس کے پاس، چاہے مجھ سے ایک رکعت بھی نہ پڑی جائے، کوئی بات نہیں، میں یہاں بیٹھوں گا اس کے بستر کے پاس. ہذا هو الاسلام، ہذا هو الاسلام، یہ ہے اسلام. اسلام نے عجیب ہم کو ایک باتیں سمجھائی ہیں. ہم لوگ تو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ بعض اعمال ہیں بس وہی کرتے ہیں تو وہی سب آ گئے، اور دوسرا کام جو ہے ثواب کا نہیں ہے. اگر نوجوانوں کا ایسا کہا جائے ہمارے کہ چلو ہم سب باہر نکلیں اور سارا کچرا صاف کر ڈالیں، آپ نے کام سے آپ نے بن گیا چاہیے آؤ گے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ نے نیت یہ کی ہے کہ ہم صاف ستھرے اپنے گاؤں کو بنائیں گے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کانٹے راستے میں سے ہٹا دیں گے، پتھر ہٹا دیں گے، تو اس پر آپ کو بے پناہ اجر ملنے والا ہے. احتساب اس کو کہتے ہیں کہ اجر کی امید کرتے ہوئے کوئی کام کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو صحیح دین کا فہم نصیب کرے. دین کا فہم اگر آ جائے تو پھر آدمی بہت کام کر سکتا ہے، بہت کام کر سکتا ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی نہیں، وہ عیسائی نوجوان کیا کرتے ہیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کو پھل دیتے ہیں. ہم تو اپنے رشتے داروں کی عیادت کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، اور وہ تو دوسروں کی عیادت کرتے ہیں. عالم فقی اجتہاد میں حق تک پہنچنے کی نیت ہو اللہ کی رضا مندی سے، پھر تو ثواب کا حقدار ہے، وہ جزا و عند اللہ معذور ہوگا. انسان کبھی کبھار اخلاص والی نعمت سے بڑے بڑے فتنے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑے فتنے سے محفوظ فرمایا اخلاص کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا نے جب دعوت دی تھی نا تو بڑا عجیب موقع تھا وہ، ایک عورت ہے، وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، پیسے والی ہے، اور حسن جمال کی دیوی ہے, وہ بلا رہی ہے اپنی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کے سبب سے ان کے دل میں آیا کہ اس آدمی نے مجھے بلایا یہاں, اپنے یہاں رکھا, میرا اچھا ٹھکانہ بنایا, اور پھر میں اس کی گھر والے کے ساتھ اس طرح کام کروں تو ٹھیک نہیں ہے, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی. انہ ربی احسن مثوایا, پھر قرآن شریف کی تعبیر کرتے ہیں, انہ احسن مثوایا, یہ تو میرا آقا ہے, اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا, اس نے اچھی طرح مجھے رکھتا ہے, کچھ میں اس کے گھر میں ہاتھ مار مسلمان کا کام, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. محمد بھی محمد بحا لولا برحان ربی, سورہ یوسف. اخلاص تو عجیب و غریب چیز ہے. سب بھائیوں نے مل کر ان کو کنویں میں ڈالا کہ اس کا کانٹا نکل جائے, بہت اچھا ہے. اب والد صاحب اس کی طرف متوجہ, ہم کو کچھ سمجھتے, لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طبیعت میں اخلاص تھا اور حضرت یعقوب کی طبیعت میں اخلاص تھا, اللہ نے اس اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ کنویں سے باہر قافلے والے کو بہتایا, اور قافلے والے لے گئے اور مصر لے گئے, وہاں بیچا, اور پھر عزیز مصر کے یہاں وہ بادشاہ بنے اور وہ وزیر خزانہ بن گئے. وزیر خزانہ, چابیاں سب خزانے جو ان کے ہاتھ میں تھی, اور پھر وہ قحطانی ہوئی تو ان کے بھائی آئے, ان کے بھائی جب آئے تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں سورہ یوسف میں کہ امیر ہم لوگ بہت محتاج ہیں, فتصدق علینا, کیا کہتے ہیں قرآن میں ہے نا, کیا لفظ آیا ہے فتصدق علینا, ہم اس لفظ پر سے جب گزرتے ہیں یا اللہ کیا مقام ہے. یہی وہ لوگ تھے جس نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, اور آج ان کی زبان سے اللہ کیا نکلوا رہے ہیں کہ آپ ہم کو کچھ صدقہ دے دیجیے. بھیک منگتا کر کے ان کے سامنے اللہ نے کھڑا کیا یوسف کی اخلاص اور ان کی تقوی کی بنیاد پر. تقوی کی بنیاد پر ان زوردست, وہ تو بڑے ہمت والے تھے نا, ان کے بھائی تو مضبوط تھے, لیکن ان مضبوطوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا سامنے, اور ان کی زبان سے کیا جملہ نکلوایا, فتصدق علینا. آگے کیا ہے آیت, ان اللہ یزد المتصدقین, اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیتے ہیں. تو جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں, یا اللہ کیا تیری شان ہے کہ ان کو بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیا یوسف کے سامنے. جس یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا اس کے سامنے اللہ نے یوسف کے تقوی کی بنیاد پر ان کو بھیک مانگتا کر دیا. اس غور کرنے کا الفاظ ہے سورہ یوسف پڑھتے ہو کہ ان کی زبان سے کیا لفظ نکل رہے ہیں اور کس کے سامنے نکل رہے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا. وہ تو وہاں عزیز مصر کے سامنے بھی ان کی بری بری بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا, آپ کون سی چوری ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ سوال ملک, بادشاہ کا پیالہ کا چوری ہو گئی ہے, اور وہ تمہارے بھائی کس نے, تو انہوں نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا کہ یہ شریک فقط سرق اخ له من قبل, اگر اس نے چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی پہلے کی تھی, یعنی حضرت یوسف کی طرف. وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ یوسف ہے, تب بھی یہ جملے بول رہے تھے, یہ شریک فقط سرق اخ له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبدع. یوسف نے اپنے دل میں کہا ابھی بھی ان کی مستی گئی نہیں ہے, ابھی بھی میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو کر. قرآن شریف کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ پورا ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ کیا انسانوں کی طبیعت ہے, کہ ایسے موقع پر بھی وہ حضرت یوسف کو برا بھلا کہہ رہے تھے, لیکن پھر دوسرے سفر میں یہ جملے نکلوایا اللہ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سمجھ عطا فرمائے, اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے, اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی عطا فرمائے. تقوی کی زندگی عطا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ مخالف سے مخالف تمہارے سامنے سر رگڑنے پر مجبور ہو جائے گا, بس یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن شریف پہ جب ایسے الفاظ پر غور کرتے ہیں طبیعت مچل جاتی ہے. ہم لوگ تو پڑھتے جاتے ہیں لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا جملے ہیں, لیکن ذرا مفسرین جب اس پر لکھتے ہیں تفسیر میں تو پھر ہمارے آنکھیں کھلتی ہیں کہ کیا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. اس کو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تصویر بھی ایام اللہ ہے. قرآن مجید میں چار مضمون پورے قرآن شریف میں، توحید و رسالت ہے، آخرت کے مضمون ہیں، تذکیر بے ایام اللہ ہے، اور تذکیر بے آلائے اللہ. پورا قرآن شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پورا قرآن میں چار چیزیں آپ کو ملے گی، توحید ملے گی، رسالت ملے گی، آخرت کا تذکرہ ملے گا، حشر نشر کا بیان، الحشر و نشر، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تذکیر بے ایام اللہ. یہ جو واقعات ہیں سورہ یوسف، یہ تذکیر بے ایام اللہ کہلاتے ہیں کہ تاریخ کے واقعات قرآن نے آپ کے سامنے لائے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوا، دیکھو فلانی قوم اتنی مضبوط تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو چھیل چھیل کر مکانات بنایا کرتی. اے رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ قوم، یہ قوم، یہ قوم کیسی تھی، لیکن اکثر فیہ الفساد فصب رب، کیا ہے، فصب علیہم ربک سوط عذاب. اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ. لیکن ان آیتوں کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس قصے کو نقل فرماتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی قصے کہانی کی کتاب نازل کی تھی؟ نہیں، یہ تو تذکیر بے ایام اللہ ہے کہ بڑی بڑی قوموں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا ہے، اور تم کہاں ان کے مقابل میں، وہ تو بڑی طاقت والی قومیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں ختم کر دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے. کل نیویارک میں زلزلہ آیا، گزشتہ کل نیویارک میں، اور ابھی آج فون آیا ٹورنٹو سے تو کہا کہ سارے صوفے وغیرہ ہمارے ہل گئے. ابھی مغرب کے بعد فون آیا تو کہنے کے کل جھٹکے آئے تھے، میں نے پڑھا گجرات پیپر میں ہے کہ کینیڈا میں اور اس میں زلزلہ آئے. تو وہ 25 اور 50 منزل کی جو عمارتیں ہیں نا، وہ تو منٹوں میں نیچے آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا ایک ذرا 5 سیکنڈ سب باہر نکل بھاگ گئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا کوڑا جب داخل کرتے ہیں تو پھر امریکہ کی ساری طاقتیں سرنگوں ہو جاتی ہیں. کیا چیز ہے اللہ کی طاقت کے سامنے امریکہ؟ کچھ بھی نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا، اللهم أفرغ علينا صبرا، اللهم أفرغ علينا صبرا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ارحم علينا بفضلك وكرمك يا الله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اے اللہ تو قوی اور قادر ہے، اور اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. اے اللہ آپ غنی ہیں اور ہم محتاج ہیں، اے اللہ آپ غنی ہیں اور ہم محتاج ہیں. اے اللہ آپ کے پاس سارے خزانے موجود ہیں، اے اللہ ساری قوتوں کے مالک آپ ہیں. اے اللہ سرزمین پہ جتنی مملکتیں ہیں اس کے مالک آپ ہیں. آپ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے. مخلوق پریشانی کے اندر گھوم رہی ہے پورے عالم میں, اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہدایت کے راستوں کو کھول دے. اے اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے وہ راہیں بتائی تھی جس پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی آپ بنا سکتے تھے, آخرت بھی بناتے تھے, لیکن اے اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اے اللہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنا شروع کیا. اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ تمام مسلمان نوجوانوں کو صلاح اور تقوی نصیب فرما دے. اے اللہ دین کا صحیح فہم نصیب فرما. اے اللہ اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ تیرے دربار میں تو بہت معمولی معمولی کاموں پر بخشش ہو جاتی ہے, لیکن اے اللہ اس اخلاص کے ساتھ اسے کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کی فہم نصیب فرما, علم نافع نصیب فرما, علم نافع نصیب فرما, ایسا علم عطا فرما جو تیری رضا کا طالب بنانے والا ہو. اے اللہ ایسا علم عطا فرما جس سے ہماری آخرت بن جائے. اے اللہ ایسے علم سے ہمیں ایسا علم ہمیں نہ عطا فرما جس میں مشغول ہو کر ہم تیری یاد سے غافل ہو جائیں. اے اللہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھیں. اے اللہ ایسے علم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں طرح طرح کے علوم نکلے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں, لیکن یہ اللہ و الہاد کی طرف لے جانے کی چیزیں ہیں. اے اللہ ہم کو تو ایسا علم عطا فرما جس سے تیری معرفت پیدا ہو. اے اللہ ہم تجھے صحیح طور پر پہچان سکیں, تیرے احکامات کو جان سکیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا فکر پیدا ہو سکے. اے اللہ رات اور دن ہمارے طبیعتوں کے اندر تیری ذات عالی کے ساتھ لگاؤ پیدا فرما. ہمارے قلوب کو پاکیزہ فرما, ہماری نظروں کو پاکیزہ فرما, ہمارے ذہنوں کو پاکیزہ فرما. اے مولا ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. ہماری عبادتیں بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے یہاں پیش کی جائیں, لیکن تو اپنے فضل و کرم سے اگر اسے قبول فرما لے. اے اللہ تو بہت بڑا غنی ہے, تو کریم ہے, اور کریم کا کام ہی یہ ہے کہ جو بغیر استحقاق کے عطا فرماتا ہے. اے اللہ بغیر استحقاق تو دینے والا ہے, ہمارا کوئی حق نہیں ہے مانگنے کا, لیکن اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ رمضان کے مہینے میں تو نے وعدے فرمائے ہیں کہ جو مجھ سے مانگیں گے میں اس کے ان کو دوں گا, جو رزق مانگے گا میں رزق دوں گا, جو مغفرت مانگے گا میں مغفرت دوں گا. اے اللہ ہم مغفرت کی بھی تعلیم ہے اور اے اللہ ہم رزق کی بھی تعلیم ہے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے لوگ انتقال کر گئے اس میں ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو ہمارے اساتذہ جو ہمارے مشائخ اس وقت زندہ ہیں اور بقیر حیات ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان مشائخ کے فیض کو سارے عالم میں عام اور تام فرما. اے اللہ امت اسلامیہ کو ان سے رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ صحبت صالح اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سچائی ہماری زبانوں میں پیدا فرما. اے اللہ انسانوں کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ یہ ساری تیری مخلوق ہے, تو نے ان کو پیدا کیا ہے. اے اللہ ان کے ہمدردیاں ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, ہم اس کے بالکل حقدار نہیں تھے. اے اللہ تو ان نعمتوں کو اچھے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا نہ فرما. اے اللہ تو کریم ہے, تو چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ چند دن باقی رہ گئے ہیں, اے اللہ ان چند دنوں میں ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں محروم نہ فرما. اے مولا ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ تو کریم ہے, تو بہت بڑا عالی ہے. اے اللہ تیری ذات عالی بہت بلند ہے, ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں. اے اللہ ہماری کوئی حیثیت تیری ذات عالی کے سامنے نہیں ہے. اے اللہ تیرے کرم کے امیدوار ہیں. اے اللہ تیرے رحم کے ہم امیدوار ہیں, تو اپنے رحم کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے محبوب نبی ہیں, انہوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ تو ان دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ جتنی شر کی لائن سے دعائیں مانگی اللہ ان سے تو ہماری حفاظت فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تدعو علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.